در معنی شکلی. حضرت شاه صاحب رحمت اللہ علیہ نے زمین پہ جو فرشتے ہوتے ہیں اب یہاں سے ان کی بات شروع کی اور یہ بتایا کہ اللہ تعالی جب کسی چیز کو متعین اور نافذ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اوپر کے فرشتے تو کام کرتے ہی ہیں، یہاں جو زمین پر فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کے کہنے کے مطابق اس میں لگ جاتے ہیں، اور بنیادی طور پر وہ یہ بات جو کر رہے تھے کہ اللہ تعالی کی طرف سے فیض آتا ہے اور خدا کا فیض آسان لفظوں میں یوں سمجھنا چاہیے کہ جیسے بارش نازل ہوتی ہے تو ہر ایک چیز اپنی استعداد کے مطابق اسے قبول بھی کرتی ہے اور ویسا ہی نتیجہ بھی سامنے آتا ہے. زمین پانی کو قبول کرتی ہے اور اس کا نتیجہ فصل کی صورت میں سامنے آتا ہے. انار کا درخت اسی بارش کو قبول کرتا ہے اور یہی پانی انار میں جا کے انار بن جاتا ہے اور مالٹے میں جا کر اس کا ذائقہ مختلف ہو جاتا ہے. تو اللہ کی طرف سے فیض جو نازل ہوتا ہے یعنی رحمت اور برکت، ہر چیز میں جو استعداد ہوتی ہے اس کے مطابق وہ شکل اختیار کرتا ہے. سورج اس کی دوسری مثال ہے کہ دھوپ آتی ہے اور دھوپ پھول پر پڑے تو وہ کھلتا ہے اور خوشبو پیدا ہوتی ہے، اور گندگی کے ڈھیر پر پڑے تو تعفن پیدا ہوتا ہے. ایسے ہی زمین میں جو چیزیں تھیں ان کی استعداد نے چاہا کہ اللہ کی طرف سے ان پر فیض نازل ہو، اور خدا کی طرف سے جب برکتیں رحمتیں نازل کی گئیں تو اس برکت اور رحمت نے وہ شکل اختیار کی جس چیز میں کسی نے اسے ڈھالا. بارش نازل ہوتی ہے اور آدمی پیالہ الٹا کر کے رکھ لے تو سارے جہان میں بارش برس جائے اس کا پیالہ پر نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے اپنا پیالہ خود ہی الٹا رکھا ہوا. تو زمین میں جو عناصر پائے جاتے تھے، گویا کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ تیری طرف سے رحمت اور برکت ہم پر نازل کی جائے. تو خدا تعالی نے جب یہ رحمتیں نازل کی تو کہتے ہیں کہ پھر اس میں اوپر سے جو رحمت نازل ہوئی نیچے والوں نے قبول کی. بحسب استعداد القابل و تاثیر الفاعل، دو لفظ استعمال کیے ہیں شاہ صاحب نے رحمہ اللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک تو جو زمین میں اوپر والے فرشتوں کی نہیں، زمین والے فرشتوں میں جو استعداد تھی اس کے مطابق، وہی مثال ہے پھول کی استعداد اور گندگی کی استعداد اور فاعل جو اوپر والے ہیں ان کی تاثیر کے مطابق. دھوپ جتنی تیز مکہ مکرمہ میں پڑتی ہے ہمارے یہاں نہیں پڑتی. جن لوگوں کو وہاں رہنے کا تجربہ ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ وہاں کی گرمی زیادہ شدید ہے. اس کے اپنے اسباب ہیں، وہاں دریا نہیں ہے ہریالی نہیں ہے جو کچھ بھی ہے لیکن اس دھوپ کو قبول کرنے والے کی اپنی استعداد اور اوپر سے جو دھوپ جس تیزی سے پڑتی ہے دونوں مل کے کام ہوتے ہیں. تو شاہ صاحب احمد اللہ نے کہا کہ ہوتا یوں ہے کہ وہ جو اوپر سے اللہ کی طرف سے نور نازل ہوتا ہے برکتیں وہ لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کے دلوں پر بھی اور جانور بھی اس کو قبول کرتے ہیں اور انسان بھی اس کو قبول کرتا ہے. جانوروں کی متعدد مثالیں احادیث میں آئی ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جانور خدا کی رحمت کو کیسے قبول کرتا ہے یا جانور کو اللہ کی معرفت کیسے ہوتی. چنانچہ غالباً ابو داؤد کی روایت میں ہے لیکن یہ صحیح حدیث میں ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آیا اور اس اونٹ نے باقاعدہ وہ رویا جیسے کہ روتے ہیں اور اس کے آنسو گرنے لگے. تو آنر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ اس کا مالک کون ہے. تو لوگوں نے کہا فلاں لڑکا انصاری نوجوان تو اسے بلایا اور آپ نے فرمایا تمہاری شکایت کی ہے اور تم اسے کھانا وقت پہ نہیں دیتے ہو, یہ بہت بھوک میں ہے, اس کا بندوبست کر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور پہچانتے ہیں کہ اللہ سے دعا کیسے مانگی جائے, کدھر جائیں اور کس کا دروازہ کٹکھٹائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے, بہت چیزیں ایسی ملیں گی. حدیث میں آیا ہے مشکات شریف میں کہ سلیمان علیہ السلام سے لوگوں نے آ کے عرض کیا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی اور قحط سالی ہو گئی. تو انہوں نے فرمایا ایک وقت مقرر کرو, فلاں وقت ہم اور جنات اور انسان سب نکلیں گے اور وہاں جا کے اللہ سے دعا مانگیں گے. چل پڑے مقررہ وقت پہ اور کچھ آگے جا کے انہوں نے فرمایا لوٹ جاؤ بارش ہو جائے. تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کون سی چیز تھی جس پہ آپ نے کہا کہ بارش ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا ہم جو ہی نکلے تو میں نے ایک چیونٹی کو دیکھا اور وہ زمین پہ کھڑی ہو گئی. آپ کبھی کبھی چیونٹیوں پر غور کریں تو یہ چیونٹی اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن کھڑی ہو جاتی, اور آپ خود غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے دو جو بازو ہیں چھوٹے چھوٹے وہ پھیلا دیتی. یہ کئی مسئلہ دیکھنے میں آتا. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اس سے بازو پھیلا دیے اور کہا اللہ انسان اور جنات گناہ کرتے ہیں اور اس وجہ سے بارشیں نہیں ہوتی اور ہم زمین کے اندر جل گئی ہیں, بارش ہوئی نہیں اس سال اور زمین کے اندر گرمی پیدا ہو گئی, تو اے رب ان کے کیے پہ ہمیں نہ جلا ہمیں نہ سزا دے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اس چیونٹی کی سن لی اور لوگوں کو کہو کہ اس چیونٹی کے صدقے میں خدا تمہیں بارش دے دے. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ قد سقیتم لغیرکم, اللہ نے جانوروں کی وجہ سے انسانوں پر رحم کر دیا, لوٹ جاؤ بارش ہو جائے. تو الہامات جو آتے ہیں یہ جانوروں پر بھی اس طرح آتے ہیں. اورنگزیب عالم کی سلطان سلیم جہانگیر نے 1.5 من سونے کی ایک زنجیر لٹکا دی اور اس نے کہا کہ یہ زنجیر عدل ہے, اور پورے ہندوستان میں اعلان کروا دیا کہ اگر کسی کو بھی مجھ سے شکایت ہو کرنی ہو کسی کے بھی آگے کہیں انصاف نہ ملے تو میرے محل کے باہر آ جاؤ اور دیوار سے ایک طرف زنجیر لٹک رہی ہے اس کو تم ہلاؤ گے تو اس کی کھٹک پہنچے گی وہاں جہاں میں سوتا ہوں اور سارے محل میں گھنٹیاں بجنے لگیں گی تو میں تمہارا مقدمہ خود سنوں. کئی مظلوم آئے قاضیوں کے فیصلے لے کے زنجیر ہلاتے تھے اور جہانگیر کی طرف سے حکم تھا دیکھو کس نے ہلایا اور لے آؤ بٹھاؤ اور اسے مجھے بتاؤ میں نے ملنا ہے ساری باتیں ہو جاتی آدھی رات کے وقت ایک مرتبہ زنجیر بجنے لگی تو جہانگیر اٹھ بیٹھا اور جو ملاقات کا کمرہ تھا وہاں آ کے بیٹھ گیا اور جو نوکر تھے شاہی انہوں نے آ کے اطلاع دی انہوں نے کہا حضور گھوڑا آیا ہے اور گھوڑے نے منہ میں زنجیر پکڑ لی ہے اور غالباً یہ کہیں سے رستہ توڑا کے بھاگا ہے تو بے جان وہ بے عقل جانور ہے تو آپ کو بڑی زحمت ہوئی ہم نے البتہ گھوڑے کو باندھ دیا آپ جائیں اس سے کہا نہیں گھوڑے کو لے گیا تو گھوڑا جب لایا گیا تو جہانگیر خود بھی پہنچ گیا گھوڑے تک تو گھوڑے نے جہانگیر کا ہاتھ چاٹنا شروع کر دیا اس سے تسلی دی گھوڑے پہ ہاتھ پھیرا پھر کہنے لگا کہ اسے چیزیں کھلا بادام اور کیا کیا چیزیں آخر بادشاہ کا دسترخوان تھا گھوڑے نے بڑی رغبت سے ساری چیزیں کھائیں پانی پیا اور چل پڑا اس نے کہا اسے باندھ دو اور جو اس کے مالک ہیں ان کو تلاش کرو آخر گھوڑا کیسے آ گیا تو مالک تلاش کیے گئے تو جو لوگ کپڑے دھوتے تھے ان کا گھوڑا تھا تو اس نے کہا اس کے ساتھ ضرور کوئی ظلم کیا ہے تو انہوں نے کہا ضرور اس دن کھانا دینا بھول گئے تھے یہ چیزیں الہامات ہوتی ہیں اور جانور تو پھر ایسی چیز ہے جس میں جان ہوتی ہے حتیٰ کہ پتھر یہ اللہ سے اپنے لیے رحمت کو طلب کرتے ہیں اور پتھروں تک بھی یہ شعور پایا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کا واقعہ ہے کہ ایک بے جان تنا درخت کاٹ کر اسے رکھ دیا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوی میں آتے تھے جو بالکل ابتدائی زمانہ تھا ممبر بننے سے بھی پہلے 6 ہجری کا ہوگا تقریباً 7 ہجری میں ممبر بنا ہے اور ایک عورت نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ بیٹھتے ہیں یہاں کرسی پہ اور اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے ممبر بنوا دوں آج کل میرے گھر میں لکڑی کا کام کرنے والا بہت اچھا آدمی کاریگر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دی وہ عورت اس کاریگر کو جنگل میں لے گئی اور جھاؤ اصل عربی میں جسے کہتے ہیں جھاؤ کے درخت ہوتا ہے چکوال وغیرہ ادھر بہت لگا ہوا ہوتا ہے اس کا اس نے ممبر بنوایا کہ 3 درجے تھے اس کے اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور مسجد نبوی میں آپ بیٹھتے تھے کرسی پہ لوہے کی کرسی تھی لوہے کے پاؤں ہوتے تھے اور وہ کرسی بھی ہندوستان سے کہیں سے بکنے کے لیے گئی تھی صحابہ رضی اللہ عنہ نے خرید لی تھی اور مسجد میں رکھ دی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پہ بیٹھ کے لوگوں سے خطاب کیا کریں اور آپ اپنی آہستہ آہستہ عمر شریف زیادہ ہو رہی تھی تو ایک تنا رکھ لیا اس تنے پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو سہارا لینے کے تو جس دن ممبر بنا حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے کو ہٹا دیا اور تھوڑی ہی دیر میں مسجد نبوی میں ایسی آوازیں گونجنے لگیں جیسے بچہ روتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور اس تنے پہ ہاتھ رکھ دیا اور وہ ایسے چپ ہو گیا جیسے بچے چپ ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا میں اس پہ ہاتھ رکھتا تھا تو اس نے شکایت کیا ہے کہ اب آپ نے مجھ پہ ہاتھ اس مرتبہ نہیں رکھا تو یہ میری فراق اور مجھ سے دور ہونے جانے کی وجہ سے رو پڑا تو یہ چیزیں ہیں اسی لیے مسلم کی روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری نبوت سے بھی پہلے پتھر جو مجھے سلام کرتے تھے مکہ مکرمہ کے میں ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں اور یہی وہ چیز ہے اتنی روایات ہیں کہ ہم انہیں جھٹلا نہیں سکتے اتنی چیزیں ہیں یہی وہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حجرِ اسود کو ایمان کے ساتھ چوم لیا یا چھو لیا تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اس حجرِ اسود کو زبان دے دے گا اور یہ ہر اس انسان کے ایمان کی گواہی خدا کے سامنے دے گا جس انسان نے حالت ایمان میں اس کو چوما ہو تو گویا جتنے حاجی جاتے ہیں حجرِ کو چونتے ہیں یا دور سے استعلام کرتے ہیں یہ اس میں فیڈ ہو رہا ہے آپ کو سمجھنا بہت آسان ہے کمپیوٹر میں کیا کیا فیڈ ہو جاتا ہے یہ اس میں فیڈنگ ہو رہی ہے قیامت کے دن یہ سب چیزیں کھل جائیں گے اور وہ لوگوں کے ایمان کی گواہی دے گا تو یہ فیض شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اپنی طرف اللہ کی طرف سے جو فیض آتا ہے اسے قبول کرتی ہے اس سے انسانوں کے اور جانوروں تک کے احکامات بدل جاتے ہیں اور پھر وہ اس کام میں لگ جاتے ہیں زمین پہ پیدا ہونے والے فرشتے جس کام کو اللہ نے ان کے لیے طے کیا ہے وہ فرشتے اس کام میں چلے جاتے ہیں ان فرشتوں کو بتایا جاتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا مثلا شاہ صاحب رحمت اللہ اور آگے تین چار مثالیں دیتے ہیں فرماتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ یہ فرشتے طبعی اشیاء پر اپنا اثر مرتب کرتے ہیں اور چیزوں کی حرکات کو زیادہ کر دیتے ہیں اور اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے پتھر زمین پر پھینکا جائے فَأَثَّرَ فِيهِ مَلَكٌ كَرِيمٌ اور کوئی فرشتہ اس پتھر کے ساتھ لگ جائے تو فَمَشَ فِي الْأَرْضِ تو وہ پتھر زمین میں اکثر مِمَّا يَتَصَوَّرُ بِالْعَادَةِ عام حالات میں پتھر جتنی تیزی سے لڑکتا ہے فرشتہ اسے مزید دھکا دے دیتا ہے اور اس سے زیادہ تیزی سے جاتا ہے طبعی اشیاء میں یہ چیزیں اپنا اثر کرتی ہیں اور طبعی اشیاء کو یہ اپنی ان حرکات میں مزید اضافے کا باعث بنا دیتی ہیں ایک آدمی دعا مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اے رب مجھے اس بیماری سے نجات دے وہی ڈاکٹر وہی مرض وہی دوائی دو مریضوں کو دیتا ہے ایک مریض جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے دوسرا مریض تھوڑے دیر سے ٹھیک ہوتا ہے اب وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ ہوا اس کی فزیک اچھی تھی اس سے فلاں بیماری نہیں تھی چاہے وہ 10,000 توجیہات کی کر لیں اور سب کی سب صحیح اور عقلی ہوں لیکن اس میں ایک عنصر یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اس دوائی میں اثر پیدا کر دیتے ہیں اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے تو وہی دوا جس نے 10 دن میں اثر کرنا تھا 5 دن میں اثر کرنے لگتا اسی طرح دوسری چیزیں بھی ہوتی مثلا دو آدمی تنخواہ لیتے ہیں گھرانہ اور کنبا برابر ہے اور ایک آدمی اس تنخواہ میں بخوبی گزارا کر لیتا ہے پیسے اس کے پورے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں قناعت ہے اور فضول خرچی نہیں ہے یہ چیزیں لیکن ایک چیز اللہ کی طرف سے برکت بھی نازل کی جاتی ہے وہ ایک جگہ پہنچ جاتی ہے دوسری جگہ خدا نہیں دیتا نہ دے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ڈبے میں کھجوریں لے آئے اور کہا اللہ کے رسول دعا کر دیجئے اللہ اس میں برکت دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا اور دعا دے دی اور فرمایا کہ اس میں خالی نہ کرنا جب کھجوریں کم ہو جائیں اور ڈال دینا پھر اور ڈال دینا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ پورا دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا بھوک لگتی تھی میں اس سے کھجورے نکال لیتا تھا میری والدہ بھی نکال لیتی ہیں وکر کا دور گزرا عمر کا دور گزرا عثمان رضی اللہ عنہ ان کا دور آیا اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو پھر وہ میرا ڈبا گم ہو گیا فرماتے تھے ہمارے گھر میں ایک برکت کی چیز تھی وہ جاتی رہی تو اشیاء کے ساتھ برکات جمع ہو جاتی ہیں انسانوں کے ساتھ خدا کی طرف سے برکتیں جمع ہو جاتی ہیں فرشتے ساتھ لگ جاتے ہیں اب انسان کو نظر نہیں آتا اور جب کہیں بھی انسانوں کا خون بہتا ہے وہ فرشتے بھاگ جاتے ہیں اس لیے کہ انسانوں کا قتل اور خون ناحق ہو جائے جو حق ہوتا ہے خون بالکل درست ہوتا ہے اس کے باوجود کائنات میں تبدیلی آ جاتی ہے نہ خون کا تو پوچھنا ہی نہیں چاہیے کہ وہ کتنا شدید گناہ ہے مجموعی اعتبار سے ساری نسلوں پر فرق پڑ جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ٹھیک کام کرتا رہتا ہے لیکن جس دن وہ اپنے ہاتھ رنگ لیتا ہے کسی کے ناجائز خون میں تم دیکھو گے اس کی نیکی کی رفتار کم ہو جاتی ہے اسی طرح قومیں ان کے زوال کے اسباب سے ایک انسانی خون آ جاتا ہے کہ انسانی خون بہ جائے تو پھر وہ برکتیں ہٹ جاتی ہیں پھر فرشتے اپنے آپ کو ہٹا دیتے ہیں کیونکہ اللہ کی طرف سے انہیں حکم ہو جاتا ہے کہ اب اس چیز میں لوگوں کی مدد نہیں کرنی خود کیا ولی اللہ رحمت اللہ اپنا ایک واقعہ آگے چل کے بیان کریں گے وہ کہتے ہیں میں کھانا کھا رہا تھا اور ایک لقمہ میرے ہاتھ سے گر گیا और वो कहते हैं वो इतनी तेजी से लुक्मा लुढ़कता हुआ गया कि हम सब हैरान हुए घर वाले इस लुक्मे को क्या हो गया क्योंकि लुक्मा गिरता है जमीन पे गिर गया और टिक गया था और वो लुढ़कता चला गया फिर फरमाते हैं उस वक्त की हकीकत खुली कि बाज़ औकात इन अशिया के साथ अल्लाह के वो फरिश्ते लग जाते हैं जो जमीन पे होते हैं और वो उसकी हरकत में इजाफा कर देते हैं उस चीज की नतीजा ये कि अल्लाह की जो मुराद होती है वो पूरी हो जाती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या भी ऐसी चीजें मिल जाएंगी ये शाह साहब ने पहली मिसाल दी दूसरी मिसाल को देते हैं कहते हैं कि रुपमा और कभी ये होता है कि शिकार करने वाला मछलियां पकड़ने के लिए दरिया में जाल फेंकता है फजाअत अफवाज मिन अल मलाइका तो फरिश्तों की पूरी जमात फौज आ जाती है और वो मछलियों के दिलों में ये डालते हैं इस जाल में घुस जाओ वहाजे ही अंतहरुबा और दूसरी मछलियों के दिल में डाल देते हैं कि भाग जाओ तो नतीजा ये निकलता है कि शिकारी उन मछलियों को पकड़ लेता है जो जाल में आती हैं और बाकी जो होती हैं भाग जाती हैं वही अल्लाह तआलम के फजले मतफअल कज़ालिक और मछलियों को नहीं पता चलता कि जो जाल में चली गई हैं तो वो क्यों चली गई हैं और जो भाग गई हैं वो क्यों भाग गई हैं वलाकिन ततबअ मा उल हिम्मत बल्कि वो पहली हकीकत में करती हैं जो कुछ के उन मछलियों के दिल में डाला जाता है मौत आ जाती है मछलियों की तो जिन्हें मरना होता है जाल में चली जाती है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आयत की तशरीह की और अल्लाह ने फरमाया वमा तदरी नफ्सुन बिअय अर्दिन तमूत और कोई आदमी ये नहीं जानता कि किस जमीन में जाकर उसका दम निकलेगा तो आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और ये होता है कि तुम देखो कि जिस आदमी की मौत जिस जमीन पे लिखी होती है अचानक कोई काम वहां निकल आता है यानी वो पहले कोई जाने का इरादा नहीं होता अचानक उस जमीन पे पहुंचता है और जब वहां पहुंचता है तो फरिश्ते उसकी जान निकाल लेते हैं सही था अपने घर में और पिंडी में था और मौत की जगह इस्लामाबाद लिखी हुई थी अचानक कोई काम निकल आया कुछ काम हो गया लोग उठाकर इस जमीन पे ले आए यहां आए थे खत्म हो गया अल्लाह की तरफ से ये चीजें इल्हाम की जाती हैं ताकि खुदा की तकदीर पूरी हो जाए और अल्लाह कभी इन चीजों को रोक लेता है ताकि वो भी अल्लाह की दूसरी तकदीर है जो पूरी हो जाए ये मिसाल इसकी हदीस में भी आई है हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु गए बैतुल मक़द्दस की चाबी लें और जब बैतुल मक़द्दस पता हुआ तो वहां जो ईसाई थे उन्होंने कहा कि तौरात में ये आया है और इंजील में कि एक गैर कौम उसे पता करेगी और उनके जो आका और लीडर होंगे वो चाबी लेने के लिए आएंगे तो आप इसको पूरा करें उन्हें बोला खत लिखा गया सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु आ गए और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह जब मदीना मुनव्वरा से चले हैं जमाना ये तो था नहीं उन्हें क्या पता था कि पीछे क्या होना है क्या नहीं होना और अगर अपनी जगह वो किसी को अमीरुल मोमिनीन या नायब मुकर्रर करके गए थे और वो बगावत हो जाती और हरमैन शरीफैन हाथ से निकल जाता तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह की खिलाफत को कौन मानता सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ने अपनी जगह पे इस सफर में जाने से पहले सैयदना अली रजी अल्लाह को मुकर्रर किया इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह खिलाफत राशिदा में तीनों खुलफा का कोई ओहदा उन्हें कबूल नहीं उन्होंने किया क्योंकि वो समझते थे कि ये तीनों खिलाफतें गसब की हुई हैं और मेरा हक था इन्होंने छीन लिया है तो जिन मुअर्रकीन ने तारीख लिखी है अब ये तारीख का वाकया है ना कोई कुरान हदीस का वाकया तो ऐसा है नहीं हदीस की किताबों में जिक्र आया है तो जिमनन आया है असल तो तारीख का वाकया है अब तारीख का एक वाकया है कि लाहौर मुगलों के कब्जे में था तो अब इसमें ईमान और कुफर की क्या बात है अब तारीख का वाकया है कि गुजरखान पिंडी की एक तहसील है इसमें किताब सुन्नत का क्या मसला है कुफर और इस्लाम का क्या मसला है सैयदना उमर रजी अल्लाह ने अली रजी अल्लाह को मुकर्रर किया अगर हजरत अली रजी अल्लाह ये समझते होते अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह के نائب ہونا یا ان کے حکمرانی میں ان کا ایک عہدہ قبول کرنا یہ بالکل جائز نہیں تھا تو سب سے بڑا عہدہ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھے گئے اپنی جگہ مدینہ منورہ میں انہیں خلیفہ خلافت کا نائب مقرر کیا اور تشریف لے اور جاتے ہوئے ایک اونٹ لے کر گئے دو آدمی میں ایک غلام ان کا ساتھ تھا تو کسی نے کہا کہ آپ دو ہیں تو دو اونٹ تو کم سے کم سواری میں لے لیں تو فرمایا کیا ضرورت ہے تین منزلیں کریں گے ایک پہ میں چلوں گا اور یہ اسلم میرا غلام سوار ہو جائے گا اور ایک پہ اسلم سوار میں سوار ہو جاؤں گا اور اسلم پیدل چلے گا اور اس سے آگے تیسری منزل جو آئے گی اس میں ہم دونوں پیدل چلیں گے اور اونٹ کو آرام پہنچائیں گے فرمایا تینوں کا حق برابر ہو جائے گا اس زمانے میں منزلیں مقرر تھیں جیسے ہمارے یہاں میل مقرر ہیں تو 16, 18, 20 میل کی ایک منزل ہوا کرتی تھی مختلف محدثین نے مختلف کی ہیں لیکن فاصلے متعین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے شام تشریف لے گئے 600-700 کلومیٹر اسی طرح پہنچے وہاں اور وہاں جا کر جب بیت المقدس میں داخل ہونا تھا تو باری اسلم کی آ گئی تو لوگوں نے کہا میرے مومنین آپ سوار ہو تو فرمایا میں ظلم نہیں کرتا باری غلام کی ہے اس کو سوار ہونا چاہیے تو وہ سوار ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونٹ کی لگام پکڑ کے پیدل چل رہے ہیں تو وہ جو عیسائی تھے وہ حیران کدھر ہیں امیر المومنین اچھا یہ ہے تو لوگوں نے اشارہ کیا کہ وہ ہیں جو اونٹ پکڑ کے آ رہے ہیں تو شہر کی چابی ان کے حوالے کی گئی اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب واپس ہوئے تو تعاون پھیل گئی اتنا تعاون تھا اتنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کی تھی اس تعاون کی اور آپ نے فرمایا تھا کہ ایسا مرض پھیل جائے گا تعاون کا اور تم میں سے جو بھی اس میں انتقال کر جائے گا وہ شہید ہو 10,000 سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ اس میں شہید ہو سکے تو عمر رضی اللہ عنہ جب آئے واپسی پہ تو عبد الرحمن ابن عوف کہیں گئے ہوئے اور ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ وہاں پر چیف تھے کمانڈر تھے سب سے بڑی قیادت ان کی تو انہوں نے آ کے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ یہاں سے اتنے کلومیٹر پہ لشکر ہے تو آپ تشریف لائیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت احتیاط کرتے تھے طبی اصولوں پر عمل کرنے میں نہیں وہ اپنی طبیعت ایسی تھی ان کی کہ وہ ایسی اجازت نہیں دیتے تھے ہر چیز پر ایک آدمی آیا اور اسے کوڑ تھا تو اس نے کہا کہ میں امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا میں اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا فرمایا انہیں کہیں کہ بیماری ہے بس سب ہے میں کیا کروں اس کا لیکن میں کھانا نہیں کھا سکتا ایسے نہ ہو یہ بیماری ہم لوگوں کو بھی لگ جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے کوڑی آیا اور اس کی انگلیوں سے خون ٹپک رہا تھا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے ساتھ کھالو سے قسم باللہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں اگر مجھے بھی یہ مرض لگنی ہے تو لگ جائے گی نہیں لگنی تو نہیں لگے طبیعتوں کا بھی اختلاف ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابو عبیدہ میں نے سنا ہے تعاون آیا ہوا ہے ان کا جی آیا ہوا ہے انہوں نے کہا بہت سے آدمی وہاں انتقال کیا گیا جی بہت سے آدمی شہید ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا میں تو نہیں جاتا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا اس کا اور انہوں نے کہا امیر المومنین آپ نہیں جاتے فوج مر رہی ہے تو انہوں نے کہا بھائی تعاون کی وبا پھیلی ہوئی ہے مجھے ابھی تعاون ہوا نہیں ہم لوگوں کو نہیں ہوا ہم ادھر سے مدینہ منورہ جائیں گے ان جب زیادہ اقرار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ نے شورا بلا اور بحث یہ چلی کہ امیر المومنین فوج میں جائیں یا نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شدید اس بات کی مخالفت کی کہ میں نہیں جاؤں اور عبیدہ رضی اللہ عنہ تھک میں تھے کہ جائیں آخر فیصلہ یہ ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نہ تو فوج ادھر آئے گی نہ میں ادھر جاؤں گا ہم اپنے طرف جائیں گے تم اپنا کام کرو اور عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس پہ خاموشی تو اختیار کر لی مگر ناراضگی بہت تھی ان میں اگلے دن صبح عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ آ گئے اور مسفر کر کے کہیں سے آ رہے تھے تو انہوں نے کہا میں نے سنا ہے کہ شورا ہوئی ہے تو لوگوں نے کہا جی شورا کا اجلاس ہوا تھا اور یہ بات تھی تو انہوں نے کہا ابو عبیدہ اور امیر المومنین عمر اس میں اتنا شورا بلانے کی کیا بات تھی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا تھا آپ فرماتے تھے جب کہیں وبا پھیل جائے اور تم باہر ہو تو شہر میں نہ جانا اور اگر اندر ہو تو باہر نہ تو عمر رضی اللہ عنہ اتنے خوش ہوئے اس بات سے اتنا خوش ہوئے فرمایا وافق النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافقت میرا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق ہو گیا اور پھر فرمانے لگے دنیا پوری فتح ہو جائے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہو جتنی اس بات کی خوشی ہے کہ میرا اجتہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق ہو گیا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو غصہ تھا کہنے لگے تفر من قضاء اللہ خدا کی تقدیر سے بھاگنا چاہتے ہیں اللہ کی تقدیر میں اگر موت ہوئی تو آ جائے گی نہیں ہوگی تو چلے جائیں گے تو تمہارے رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی جواب دیا انہوں نے کہا نام نفر من قضاء اللہ الا قدر اللہ اللہ کی یہ جو تقدیر ہے نا قانون والی اس سے بھاگ کر خدا کی دوسری تقدیر مدینہ منورہ میں خیر خیریت سے پہنچنے والی ادھر جاتا وہ بھی تو تقدیر ہے اگر یہ تقدیر ہے تو وہاں بھی تو تقدیر ہے وہاں جانا بھی تو میرا اپنا مرضی نہیں وہ بھی تو فیصلہ ہے یہ چیز ہوتی ہے کہ انسانوں میں سوچ کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے اور پھر ہر آدمی اپنے اپنے اجتہاد میں اس پہ عمل کرتا ہے بشرطے کہ وہ اس کا اہل ہو تو یہ مچھلیاں کیوں چلی جاتی ہیں جال میں وہ مچھلیاں کیوں بھاگ جاتی ہیں خدا کا فیصلہ ہے تقدیر ہے یہ نافذ ہونی ایسے ہو جاتا ہے اس لیے بہت سے لوگ وہ احتیاطی تدابیر کو کم درجے کی حیثیت دیتے ہیں اور بہت سے لوگ احتیاطی تدابیر پر پورا عمل کرتے ہیں شریعت کے واضح احکامات یہ ہیں کہ انسان تدبیر کو پیش نظر رکھے اور تدبیر پر عمل کرے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں انہیں نہیں پتا چلتا مچھلیوں کو کہ کیا ہو رہا ہے لیکن ان کے دلوں میں یہ چیز ڈالی جاتی ہے کہ یوں کرو اور یوں نہ کرو ایسے ہی ہوتا ہے انسانوں کے دلوں میں چیز ڈالی جاتی ہے کبھی کبھی خام خاص کسی کے دل میں آتا ہے کہ گھر اٹھ کے چلا جاؤں گھر جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس وقت آنے میں کیا حکمت اور مصلحت تھی کبھی کبھی خام خاص دل میں آتا ہے کہ اتنا چیز کو کھا لوں اب وہ چیز جو کھا لیتا ہے تو وہ کسی بیماری کا علاج بن جاتی ہے اس کے دل میں فرشتے ڈال دیتے ہیں اللہ کی سادگی کی عافیت مطلوب ہوتی ہے یہ چیز کھا لو تک اس طرح اور اگر اللہ کے یہاں منظور ہو کہ شخص کو بیمار ہونا ہے تو پھر خام خاص جی وہ بھی چاہتا ہے کسی چیز کو جا کے کھا لیتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے سب چیزیں تقدیر کی طرف لوٹ جاتی ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تیسری مثال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ربما تقاتلت فی اتان کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ دو گروہ آپس میں لڑتے ہیں فجاءت الملائکہ تو فرشتے آ جاتے ہیں تو زینوا فی قلوب احدی شجاع تو وہ ایک گروہ ایک فوج کے دل میں ڈالتے ہیں کہ جنگ کے لڑو وتبا ڈٹ جاؤ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں تو وہ ان کے دماغ میں اچھے خیالات ڈالتے ہیں دشمن کو شکست دینے کا جذبہ ابھارتے ہیں اور دوسری گروہ جو ہوتا ہے فوج کا اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ تم ان کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکو گے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ لوگ جو تیر چلاتے ہیں وہ فرشتوں ہی کی طرف سے چلایا جاتا ہے یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور پھر جو خصلتیں شجیع اور بہادر فوج کے دل میں ڈالی جاتی ہیں ازادہ حاضر القتال دوسرا جو گروہ ہوتا ہے اس کے دل میں اس کے برعکس خیالات پیدا کیے جاتے ہیں لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا تاکہ اللہ کی تقدیر پوری ہو جائے دو گروہ ہیں فوج ہے کافروں کی اور مسلمانوں کی ایک گروہ کو اللہ نے غالب کرنا ہے فرشتے ان کے دل میں آ کر غالب گروہ کے ڈالتے ہیں کہ لڑو مارو مر جاؤ یہ تدبیر اختیار کرو اس طرح تم قابو پالو گے دوسرا جو گروہ ہوتا ہے اس کے دل میں فرشتے ڈالتے ہیں کہ تم نے تو ہار ہی جانا ہے تم نے تو مرنا ہی مرنا ہے تم تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتے دشمنوں کا نتیجہ یہ کہ بھاگ جاتے یہاں بھی الہام ہے وہاں بھی فرشتوں کا الہام ہے اور اصل بات یہ ہے کہ جتنا بھی کائنات میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اس ساری شجاعت اور اچھائیوں کا منبع خود تعالی شانہ کی ذات ہے وہیں سے یہ چیزیں آتی ہیں اور اصل میں بس انسانوں کی استعداد پر فرق پڑتا ہے تقدیر اللہ کی طرف سے طے شدہ ہوتی ہے کہ فلاں قوم کی پٹائی ہونی ہے خدا کسی اور قوم کو اس پر مسلط کر دیتا ہے اور پٹائی ہو جاتا ہے یہودی جب عد سے گئے گزرے ہو گئے اور انبیاء علیہ السلام کے احکامات کو بدل دیا نہ وہ نماز پڑھتے تھے نہ وہ نبوت کو عملاً نافذ کیے ہوئے تھے نبوت کے احکامات کو اور انسانوں میں سخت انتشار پھیلا ہوا تھا اور بیت المقدس جو اس زمانے میں मर्जा और मंबा था सारे यहूदी वहां जाते थे वहां पर जालिम हुक्मरानों का कब्जा हो गया तो अल्लाह ताला को मंजूर था कि वो मजलूमों की मदद करे चुनाचे मुशरिकिन ईरान के इन्हें उठाया और अल्लाह ने कहा कि वास्ना अलैहि वादल्लना उली बासिन शदीद हमने अपने बंदों को वहां से उठाया मुशरिकों को थे तो वो भी हमारी बंदे और हमने इन पे लाकर मुसल्लत कर दिया कि मारो इन मुसलमानों को यानी जो जवान की यहूदी मुसलमान ही थे ना अंबिया अलैहिस्सलाम को मारने वाले अल्लाह ने कहा मारो इन्हें और इन्हें निकालो यहां से बैतुल मक्दस और तुम कब्जा करो खुदा को सजा देनी मतलूब थी वो होकर रही बदर में ऐसे हुआ कि अल्लाह ताला को मंजूर था कि मुसलमान गालिब आए और काफिर पिट जाए तो फरिश्तों ने नाजिल होना शुरू किया हदीस में भी आया है और सूरह अनफाल में भी कुरान करीम में आया है कि हुआ ये कि शैतान आ गया इधर और शैतान जानता तो था कि ये मारका ऐसा है कि अगर मुसलमान इसमें पिट जाते हैं खत्म हो जाते हैं तो अल्लाह का दीन मिट जाएगा और उसने आकर अबू जहल और दीगर सरदार जो थे शैबा वगैरह इनसे कहा कि लड़ो पर मैं तुम्हारे साथ हूं उन्होंने कहा तुम कहां से आए हो तो उसने किसी जगह का नाम लिया कि मैं वहां का शेख हूं कौन तहकीक करता और कैसे लेकिन उन्होंने देखा कि एक बड़ा वजीर एक बड़ा अच्छा सरदार हमारे साथ है और हमारी हिम्मत बंधा रहा है तुम्हें लड़ पड़ना चाहिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने बदर में फरिश्ते नाज़िल किए यौमुल कुर्बान ऐसा दिन था जिस दिन वाज़े हो जाना था फर्क पड़ जाना था और कुरान ने क्या जबरदस्त बात कही है अल्लाह ने कहा यहया मन हयाम बैनतिन हमने चाहा कि बदर में फैसला हो जाए कि जिसने हमारी जमीन पे बाकी रहना है दलील के साथ आइंदा जिए और यहलक मन हलकाम बैनतिन जो बर्बाद होगा उसके पास भी कोई जवाब होना चाहिए लोग समझे कि वो क्यों बर्बाद हुआ है और क्यों हमने इन्हें मिटाया है जमीन पे जिसने रहना है वो अपना जवाब मुहैया करे कि कौमों का भी असूल है मुल्कों का भी असूल है अफराद का भी असूल है जो फर्ज ये साबित कर दे कि अल्लाह मैं तेरी मखलूक के लिए नफा देने वाली चीज हूं अल्लाह उसे कायम रखता है जो कौम साबित कर दे कि अल्लाह हमारी वजह से तेरी मखलूक को फायदा हो रहा है और कहां कौम की वजह से मखलूक को नुकसान हो रहा है वो नुकसान वाली कौम खुदा मिटा देता है फायदे वाली को बाकी रखता है यही ममालिक का भी असूल है जो मुल्क ये साबित कर दे कि उसके रहने की वजह से वहां पर खैर और बरकत और खूबियां हैं और वो मुल्क अगर तबाह हो जाए तो फिर अमन चैन हो जाएगा खुदा वक्त के साथ साथ उसे तबाह भी कर देता है और बाकी उन्हीं को रहने देता है जो अपना जवाब मुहैया करते हैं कि हम क्यों रहें वजह होनी चाहिए ना भी क्यों कोई जिंदा रहे क्यों कोई कौम मरे बदर में फरिश्ते उधर भी आ गए और अल्लाह ताला ने फरमाया हमने फरिश्तों को भेजा और हमने कहा कि मुसलमानों के दिलों को जमाना और हमने कहा कि युसब्बतुल्लाह लजीना आमनू ईमान वालों के दिलों को थाम लेना और अल्लाह ने कहा कि इन काफिरों से लड़ो इन्नी माकुम मेरे फरिश्तों मैं तुम्हारे साथ तो जब अल्लाह फरिश्तों से कह दे कि मैं तुम्हारे साथ हूं उन फरिश्तों ने क्या पीछे हटना था वैसे भी नहीं हटना था लेकिन अल्लाह ने कहा जिब्रील अमीन जब आए तो शैतान उधर खड़ा था उसकी नजर जो जिब्रील अमीन पर पड़ी तो जानता था पहले वो भी था ना कि ये साथ ही रहे हमारे भी वो पीछे हटने लगा जन कल वो अला पे गए कुरान कहते हैं एड़ियों के बल पीछे हटा देख के जिब्रील को और जिब्रील अमीन वो आए थे इसी को मारने के लिए ये पीछे हटा तो उन्होंने कहा कि न कथा अला पे गए उन्होंने कहा क्या हो गया तुम्हें क्यों भाग रहे हो उसका इन्नी अला माला करो ये बदर में जो सामने है ना मैं जिन्हें देख रहा हूं तुम नहीं देख रहे इन्नी अखाफुल्लाह रब्बिल आलमीन मैं डरता हूं अल्लाह से जो इस सारी कायनात का परवरदिगार है यहां कौन लड़े इस जल्दी में कौन मुंह दे वहां तो पुरानी यार दोस्त लें ये फिर रिश्ते तो मुझे मार देंगे वो भाग खड़ा हुआ और यहां जिब्रील अमीन ने लोगों को और फरिश्तों ने साबित कदम रखा सहाबा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं यहां तक के एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि बदर में मैं एक काफिर को मारने लगा और मेरी बिल्कुल तलवार की जद में था और एक आवाज मुझे आई और उसके साथ एक कोड़ा उस पर लगा और वो तड़पा चीखा और मर गया मैं हैरान कि क्या हुआ है फिर मैंने देखा कि उसके जिस्म पर ऐसे एक निशान पड़ गया है जैसे बिजली आसमान की जला देती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे आसमान का फरिश्ता था और वो तुम लोगों की मदद के लिए आया हुआ था तो इसलिए वो इस काफिर के पीछे पड़ा हुआ था तुम्हारी तलवार चलने से पहले उसने अपना कोड़ा मार दिया और वो बिजली का निशान है जो तुमने देखा अल्लाह के फरिश्ते ऐसे आते हैं और फिर ये वो मुकाम आ जाता है मोमिन पे जिसको कहते हैं कि गुफ्ताएहु गुफ्ताए अल्लाह बवद उसका कहा अल्लाह का कहा हो जाता है गरचे असल को में अब्दुल्लाह बवद अगरचे वो बजाहिर आदमी के मुंह से बात निकल रही होती है लेकिन हकीकत में अल्लाह की तरफ से वो बात हो जाती है और खुदा की तरफ से वो उसकी तकदीर नाफिज हो जाती है और यही वो वजह है कि फरिश्ते जब मदद को आते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक मुट्ठी उठाई सही बुखारी वगैरह की रिवायत में आता है उसकी शुरू में हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उन्होंने एक मुट्ठी उठाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेत की और हुआ ये कि दोनों तरफ झाड़ियों में हवाजन कबीले के लोग छुप गए और बड़े जबरदस्त तीरंदाज थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश और दूध पिलाया था इसी कबीले ने और सबसे ज्यादा अच्छी जुबान अरबों में इनकी समझी जाती थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु को अंदाजा नहीं था कि इन झाड़ियों में दूसरी फौज छुपी हुई है तीनों के दरमियान ये सारे आगे चले गए जब फौज आगे चली गई काफी सारी तो उन्होंने ऊपर से तीर चलाने शुरू कर दिए और आगे से अब जब ये एकदम से हमला हुआ तो पीछे को पलटे अब पलटे तो जाए कहां हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर गए अपनी सवारी से और आपने लगाम पकड़ लिए उसकी और आप बार बार फरमाते रहे गनन नबी उल्लाह को मैं झूठा झूठा नबी नहीं हूं इब्न अब्दुल मुत्तलिब मैं अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूं और दादा का नाम क्या और आप जब ना मैंने आपसे गांवों का दूध पिया है फला फला औरतों का दूध मैंने पिया है और दुश्मनों में बे 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 रोके आगे घुसते चले गए और आप जब ना बुलाओ इनको फला को आवाज दो फला को आवाज दो और अल्लाह के फरिश्ते आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन से एक मुट्ठी उठा ली मिट्टी की और आपने काफिरों की तरफ फेंक के कहा कि शाहिल वजूह अल्लाह इन शेरों को बर्बाद कर दे जो बाद में मुसलमान हुए हैं वो कहते हैं कि उस एक मुट्ठी में इतनी तासीर थी हमने से कोई आदमी ऐसा नहीं था जिसकी आंखों पे वो मिट्टी ना पड़ी हो और फिर उसने तीर कमान सब छोड़कर अपनी आंखें मल लेना शुरू कर अल्लाह की तरफ से ऐसे भी हो जाते खुदा जब किसी काम को करना चाहे तो इस तरह भी वो उस काम को नाफिज कर देता है ये फरिश्ते थे जिन्होंने इस मिट्टी से उन काफिरों की आंखों को खराब कर दिया उनमें खारिश पैदा हो गई और उन्होंने तीर कमान छोड़ दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को कैदी बना लिया फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग आए और सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और आपने फरमाया कि ये कौन है एक औरत ने कहा रात कि ये कौन है तो बताया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने कहा ये वही मोहम्मद है जो कुरैश में था बच्चा था और यहाँ आया था दूध पीने के लिए तो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा वही है सुबह हुई तो अर्ज किया गया कि अल्लाह के रसूल एक औरत रात भर इसरार करती रही है कि आपसे मिलना चाहती हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बुलाओ उसे जब बुलाई गई तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन इस एतबार से निकली कि शीमा उनका नाम था और शीमा ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों ने इकट्ठा दूध पिया था रज़ाई बहन तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ताल सुना तो चादर बिछा दी और बहन को बिठाया और उससे कहा मैंने और आपने दोनों ने आमिना ही का दूध पिया था और मैं आपकी बहन और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में कहीं उसके हाथ पे दांतों से काट लिया था तो उसने कहा ये है वो निशान जो तुमने बचपन में मुझे काटा था ये मेरी सही बहन होने का सबूत है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा तो उसको देखकर फिर आमिना याद आई फिर रो पड़े और फरमाया क्या कहती हो तो उसने कहा मैं तुम्हें मशवरा देती हूँ ये सारे लोगों को आजाद कर दो अगर ये कैद में रहे तो लोग कल क्या कहेंगे कि एक बादशाह था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जब उसे अल्लाह ने गलबा दिया तो उसने अपने ही कुंबे कबीले खालाओं को चचाओं को मामुओं को बहनों भाइयों को कैद कर दिया बड़ी बदनामी की बात बड़ी बहन थी ना मशवरा दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो आपने फरमाया ठीक और फिर फरमाया बहन मेरे हिस्से में जो गुलाम आए हैं मैं उन्हें आजाद कर सकता हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर ऐलान किया کہ یہ قبیلہ ایسا ہے جن لوگوں کا دودھ میں نے جس عورت کا دودھ میں نے پیا تھا حلیمہ کا وہ اس قبیلے سے تھی تو لوگوں جو میرے پاس کہتی ہیں میں آزاد کرتا ہوں تمہاری اپنی مرضی ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول یہ تو آپ کے دزیال اور ننہال ہیں ہم انہیں کیسے قید کر سکتے ہیں نتیجہ یہ کہ سارے ہزاروں کے حساب سے قیدی سب کے سب چھوڑ دیے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ داری کا اپنے ساتھ تعلق کا اتنا پاس تھا اور طبیعت شریفہ ایسی تھی کہ کسی نے بھی احسان کیا زندگی میں تو ہمیشہ اسے یاد رکھتا ہمیشہ اسے نبھاتے تھے یہ اسلام کی تعلیم یہ دین کی تعلیم ہے کہ آدمی جس ماحول میں جہاں پرورش پاتا ہے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں احسان ہوتا ہے ان احسانات کا بدلہ جو اللہ نے دینا ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے آدمی خود بھی اپنی طبیعت میں اگر شریف ہو اندر سے تو احسانات کے بدلے میں وہ نیکی کرتا ہے اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان اور لوگوں نیکی کا معاوضہ کیا ہے سوائے اس کے کہ تم بھی ویسا ہی احسان کرو جیسا کہ تم پہ کیا گیا تو اس جنگ میں یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی پھینک دی اور وہ مٹی ہر ایک کی آنکھوں میں جا کر پڑی یہ اللہ کے فرشتے جو زمین میں ہیں یہ ان چیزوں میں کام آتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فتح یقینی ہو جاتی ہے چوتھی مثال شاہ صاحب رحمت اللہ نے دی انہوں نے کہا ربما کان المترشح ایلام نفسی انسانت انسانیت کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ فرشتوں کے دل میں یہ الہام کیا جاتا ہے کہ تم فلاں انسان کو تکلیف پہنچاؤ اور تنعیمہا اور کسی کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ تم اسے آرام سے رہنے دو تو فرشتے پورا زور لگا دیتے ہیں کل مذہب ممکن کہ جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے وہ پابند ہو جاتے ہیں اور خدا نے جو بھی حکم بھیجا ہوتا ہے اس حکم پر وہ اللہ کی طرف سے اس کے پابند ہوتے ہیں کہ اس کو نافذ کریں امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس پر بحث کی ہے اور حکمت الاشراق میں یہ جو مقتول سہروردی کی لکھی ہوئی ہے اس نے بھی بحث کی ہے کہ جتنے فلاسفہ ہیں دو مکاتیب فکر رہے فلاسفہ ہمیشہ دین کو عقل سے ثابت کرتے رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں صوفیہ دوسرے تھے جو عشق سے خدا کے دین اور راز کو ثابت کرتے رہے ہیں اور بڑا انقلاب آ گیا جب تاتاریوں نے حملہ کیا ہے تاتاریوں کے حملے کے بعد عام طور پہ امت کا رجحان تصوف کی طرف ہو گیا وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں نے پچھلی 6 صدیوں میں اتنا بڑا کوئی حادثہ نہیں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جب مسلمان نکلے ہیں تو سب سے پہلے ان کا واسطہ عربوں کا عربوں ہی سے پڑا اور وہ صحراؤں سے نکلے جب صحراؤں سے نکلے اور انہوں نے سبزہ زار دیکھے انہوں نے پانی دیکھا دریا دیکھے تو حیران رہ گئے کہ خدا کی زمین کتنی خوبصورت ہے کتنا پانی ہے کتنی سبزیاں اور پھل ہیں اور ان کی اپنے تمدن کا یہ حال تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے جب ایران فتح کیا تو کھانا ان کے سامنے رکھا گیا کھانا کیا رکھا گیا کہ جو کہا کھانے میں زیادہ تحقیق سے منع کرتے ہیں نا اور وہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب کا کھانا جائز ہوتا ہے زیادہ تحقیقوں میں نہ پڑا کرو وہ اس کو بھی دلیل بناتے ہیں کہ جب صحابہ رضی اللہ عنہ نے ایران فتح کیا تو ان کے جو کھانے پکے ہوئے تھے انہوں نے بغیر تحقیق کے انہیں کھایا یہ تاریخ میں آتا ہے تو خیر اس سے بھی پہلے جب وقت گیا ایران میں ملنے کے لیے تو سعد رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا شاہ ایران کی خدمت میں تو بادشاہ جب ملا تو یہ لوگ ان کی اپنی تہذیب تمدن جو بھی عربوں کا تھا نیزے کی انی دیکھتے ہوئے اس قالین پر بادشاہ کے سامنے چلے گئے اب نیزے کی انی اتنی شارپ تھی کہ اس کے قالین میں جگہ جگہ سوراخ کر دیے بادشاہ کو بڑا غصہ ہے اس نے کہا یہ عجیب قوم ہے کوئی نے تمیز نہیں ہے چلنے کی میری ساری قالینیں برباد انہوں نے کر دی وہ غصے میں بھرا بیٹھا تھا اس نے کہا کہ سب سے زیادہ ذلت کی حرکت اس قاصد کے ساتھ کرو اور انہوں نے جب قوموں میں جینے کی امنگ ہو اور آدمی کی سوچ پازیٹیو ہو اور آدمی ہمت کر لے کہ میں نے جینا ہے اور دنیا میں کچھ کر کے ہی مرنا ہے پھر وہ رویہ ہوتا ہے جو صحابی رضی اللہ عنہ کا تھا اس نے کہا سب سے زیادہ ذلیل حرکت کرو اور وہ یہ کہ لوگ تو ایک دوسرے کے منہ پہ کبھی جوتا مارتے ہیں یا مٹی پھینکتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں انہوں نے کہا مٹی کا ٹوکرا اس کے سر پہ رکھو اسے کہو لے جائے اور ساتھ تو جا کے دے جو سبا تعالیٰ آ رہا ہے تاکہ ذلیل ہوں رسوا ہوں وہ یا مٹی پھینکنے کے مترادف مٹی پھینکا کرتے تھے جوتا پھینکا کرتے تھے یہ جوتا پھینکنے کی رسم جو اب چلی ہے یہ اب کی نہیں بڑی پرانی ہے کسی کو ذلیل کرنا ہوتا تھا تو کوئی بھی جوتا اتار کے اسے پھینک دیتا تھا تو مطلب سمجھا جاتا تھا کہ بالکل صفر ہو گئے اور بہت ہی ذلیل ہو گئے یہ تغلق بادشاہوں میں ایک کو سوجی تھی اس بات کی کہ اس نے کہا میرے چار یار ہیں اور واقعی چار اس کے دوست جو تھے بڑے عقل بڑے فہیم دانا پڑھے لکھے اس نے ایک دن کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتنی چھوٹی جماعت کے ساتھ دنیا میں اپنا وزن پھیلا سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں پھیلا سکتا تم میرے چار یار بھی ہو اور چاروں میرے پاس خلفاء بھی ہو جاؤ گے اور قریب تھا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھتا وہ ایک بزرگ تھے وہ انہوں نے جب ان خیالات کو سنا بادشاہ نے ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے جوتا اتار کے بادشاہ کو دے مارا تغلق اور انہوں نے کہا کہ تمہیں اتنا غرور آ گیا ہے اس بادشاہ پہ جس کی حفاظت کے لیے اللہ کے فرشتے نہیں ہیں انسان ہی ہیں اور کبھی غالب آ گئی دوسروں کی فوج تو پھر تمہاری اس بادشاہی کہاں جائے گی اسی لیے قرآن میں بڑی زبردست دعا آئی ہے اللہ نے فرمایا فلما بلغ اشدہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے طاقت کو پہنچے محل سے باہر نکلے قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام ٹھیک بھرپور جوانی میں تھے جوانی میں تو ایسی پھر طاقت ہوتی ہے آدمی کہتا ہے پہاڑ کو ہلا کے رکھ دے ہٹا دے اپنے راستے سے ٹکرا جائے اس سے اور موسیٰ علیہ السلام شہزادوں کی طرح فرعون کے گھر میں پلے ہوئے جب وہ نکلے تو دو آدمی لڑ رہے تھے ایک بنی اسرائیلی تھا ایک فرعون کے اس کا تھا قوم کا تو اس نے فریاد کی اس سے کہا موسیٰ میری مدد کیجئے یہ فرعونی مجھے مارتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے وقت اور اللہ نے فرمایا ایک مکہ اس کو مارا فقضا علیہ وہ ایک مکہ نہیں مر گیا اب جب مر گیا وہ فرعون کی قوم کا آدمی تو فرعون اپنی قوم کے ایک ایک فرد کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دیتا تھا تاریخ میں آتا ہے اس نے فوراً اجلاس بلا لیا اور اس نے کہا یہ موسیٰ میرا بیٹا منہ بولا جو ہے اس نے ایک آدمی کو مار دیا ہے لہٰذا اس کے متعلق مشورہ دو کہ ہم اسے قتل کریں کیا کریں ہے تو یہ بنی اسرائیل کا ہی کسی اور قوم کا ہمارا حقیقی بیٹا تو ہے نہیں اللہ نے فرمایا جب مر گیا نا وہ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اور نے کہا کہ اللہ یہ قتل ہو گیا ہے اور فاغفر لی اللہ مجھے معاف کر اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے سورہ قصص میں ان کی دعا آئی ہے یہ دعا اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے جب گناہ ہو جائے انہوں نے کہا عرب مجھ سے خطا ہو گئی معاف کر فرما دے اللہ نے کہا فغفر اللہ نے اسے معاف کر دیا اب اجلاس شروع ہو گیا موسیٰ علیہ السلام دوسرے دن آئے دوسرے دن بھی اجلاس جاری تھا ابھی کیا کرنا ہے تو جب باہر آئے تو پھر وہی لڑ رہا تھا اس نے کہا موسیٰ یہ دوسرا آدمی مار رہا ہے مجھے تو وہ موسیٰ علیہ السلام جب آگے بڑھے تو اس دوسرے آدمی نے کہا موسیٰ ایک تو تم نے کل ہماری خاندان ہمارے قبیلے کا آدمی مارا ہے آج مجھے بھی مارو گے تم یہ چاہتے ہو کہ زمین پہ جابرانہ حکومت اپنی قائم کرو جبر کرو لوگوں پہ ظلم کرو تو اس موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا مانگی بڑی بڑی عجیب بات ہو رہی ان کے رب بما انعمت علی اے میرے رب جو بھی آپ نے مجھے عطا کیا ہے نا مال عہدہ بادشاہ کا بیٹا جتنی چیزیں یہ خاص طور پہ جو لوگ پولیس اور فوج میں ہوتے ہیں ان کو تو خاص طور پہ دعا مانگتے رہنا چاہیے موسیٰ علیہ السلام کا رب بما انعمت اے پروردگار جو بھی آپ نے مجھ پہ انعام کیا ہے عہدہ جو کچھ بھی دیا ہے فلن اکون ظہیرا للمجرمین اللہ مجھے ایسا کر دے کہ میں کبھی بھی اس عہدے مال و دولت کی بنا پر مجرموں کا مددگار نہ بن جاؤں اللہ میں کسی مجرم کی حمایت کرنے والا نہ بن جاؤں جو تُو نے جوانی عطا کی ہے رب بما انعمت علی اللہ جو بھی آپ نے انعام فرمایا فلن اکون ظہیرا للمجرمین اللہ میں مجرموں کا طرفدار نہ بن جاؤں میں اپنی ان صلاحیتوں کو بہتر کاموں میں صرف کروں سورہ قصص میں آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے اللہ سے ہر آدمی پر کوئی نہ کوئی انعام تو اللہ نے کیا ہی ہوتا ہے نا کیا فائدہ کہ اس کی صلاحیتیں مجرموں کی تائید میں اور مجرموں کو بڑھانے میں لگ جائے. تو نظام ایسے چلتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہ قتل ہوا وہ تو پھر ایک آدمی آیا بھاگتا ہوا اور اس نے کہا ان الملا یا تمرون ابھی سردار بیٹھے ہوئے مشورہ کر رہے ہیں اور آپ کو قتل کر دیں گے. وہ خرج ہجرت کر جا ان نیلا کمن ناطین موسیٰ میں آپ کو صحیح مشورہ دے رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں بڑی عجیب و غریب ہیں. قرآن میں کئی جگہ ان کی دعاؤں کا ذکر ہے اور سب سے زیادہ غالباً انہی کی دعاؤں کا ذکر ہے. نکل پڑے اللہ نے کہا خرج خائفا ڈرتا ہوا نکلا موسیٰ یا ترقب کوئی راہ پتا نہیں تھی اور کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے صحیح راہ دے دے مجھے تو راستہ بھی نہیں پتا کدھر جانا ہے. اور جب پہنچے ہیں پھر شعیب علیہ السلام کے یہاں تو انہوں نے دیکھا مدین کی بستی میں ایک کنویں ہے اور کنویں پہ لوگ ہیں اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. دو لڑکیاں انہیں ادھر کھڑی ہوئی نظر آئی. چلے گئے ان کے پاس اور کہنے لگے کہ ماں تم دونوں کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا باپ بوڑھا ہے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتا اور یہاں پر زوراور طاقتور لوگ ہیں وہ ہماری باری آنے نہیں دیتے. پہلے وہ پلا کر چلے جائیں تو ہم غریب کمزور عورتیں بعد میں پلائیں گی. موسیٰ علیہ السلام نے جانور ان کے لیے آگے آئے ہٹایا ایک ہاتھ سے طاقت اللہ نے دی ہوئی تھی لوگوں کو پیچھے کیا کہ ہٹو اور جانوروں کو پانی پلا کے ان بچیوں کو واپس بھیج دیا. اور اللہ فرماتے ہیں فلما تولا پھر موسیٰ لوٹے ہیں جب تو آ کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور کہتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر اللہ آج جو بھی میرے ساتھ آپ نے کی مہربانی فرمائے فقیر تیرا بندہ آج فقیر ہے مانگنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں بلا لی گئی. تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ خدا ان راہوں کو کھولتا ہے اور انسانوں کو یہ بتاتا ہے کہ تمہاری جو صلاحیتیں ہیں وہ خیر میں صرف ہونی چاہیے. صحابہ رضی اللہ عنہ جب پہنچے ان میں زندگی تھی عروج تھا نئے نئے نکلے تھے شیر تھے طبیعت کے. آگے جو دیکھا تو انہیں واسطہ پڑ گیا سبزوں سے انہیں واسطہ پڑ گیا اچھی اچھی چیزوں سے. ان کا اپنا تمدن اتنا تھا کہ شاہ ایران نے کہا یہ ٹوکری بھرو مٹی کی اور اس کے سر پہ رکھ کے ساتھ کے پاس واپس لے گئے. سپاہی ہے ٹوکری اٹھا کر واپس لے گیا قاصد تھے نا. اور صحابی رضی اللہ عنہ جب پہنچے تو صحابی رضی اللہ عنہ کے سامنے ٹوکری رکھی اور انہوں نے کہا آپ نے خط لے کے بھیجا تھا انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا. تو اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ یہ ہے کمانڈر ایسے مورال ہائی ہوتا ہے. انہوں نے کہا مبارک ہو لوگوں کو بلایا اور فرمایا مبارک ہو تم لوگوں کو. انہوں نے کہا حضرت کیا مبارک اس نے تو ٹوکری بھیج دی مٹی کی اٹھا کے. کہنے لگے اپنی زمین کا کچھ حصہ اس نے دے دیا کچھ ہم لے لیں گے یہ مبارک. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم جب ایران پتہ کے لیے گئے ان سے بات چیت کرنے کے لیے تو انہوں نے ہمارے سامنے گوشت رکھا اور گوشت کے ساتھ چپاتیاں رکھنی. ان عربوں نے کبھی چپاتیاں دیکھی نہیں تھی کہ اتنی پتلی روٹی بھی ہوتی ہے. تو انہوں نے گوشت کھا لیا اور روٹیوں سے ہاتھ صاف کرنے لگے. تو ایرانیوں نے بتایا کہ ہاتھ صاف کرنے کے لیے نہیں ہے یہ بھی گوشت ساتھ لگا کے کھاتے ہیں. حتیٰ کہ یہ پٹھان یہ غزنوی جب ہندوستان آئے ہیں تو یہاں انہوں نے دیکھا کہ ہندو دال پکا کے کھاتے تھے روٹی کے ساتھ. تو پٹھان ہنسے بہت اور انہوں نے کہا کہ عجیب قوم دیدن عجیب قوم سے واسطہ پڑا ہے غلہ بغلہ بھی خورند غلے کو غلے کے ساتھ ہی لگا کے کھا رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ دال بھی کھاتے ہیں وہ تو گوشت کھانے والے تھے. تو نتیجہ اس کا یہ نکلا جب یہ نکلے پھر یہ عرب اور عجم میں پھیلتے چلے گئے. پھر انہوں نے پہاڑوں پہ پہاڑ فتح کیے پھر ترکی فتح ہو کیا پھر پہاڑی راستہ جو عراق سے چلتا تھا وہ جا کر سمرقند اور بخارا پر منتج ہوا وہاں تک پہنچا. پھر دریائے جیہون اور سیہون آ گئے یہ دونوں دریا اب بھی ہیں اور اب بھی ماوراء النہر میں ہم نے دیکھے ہیں. ان دو دریاؤں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں جب گیا معراج میں تو چار دریا میں نے دیکھے اللہ کے عرش کے نیچے سے نکل رہے تھے. یہ دو دریا روس میں بھی ہیں اور مسلمان ریاستوں میں بھی. اس دریائے جیہون اور سیہون کے بعد جب مسلمان پہنچے ہیں تو زمینیں ہی زمینیں. تو مسلمانوں نے فتوحات یہ کیے چھٹی صدی تک 600 سال 625 سال انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ کئی مار بھی پڑتی ہے. تو باقی خلفاء سے لوگوں نے پوچھا کہ باقیوں سلطنت تمہارے علاوہ بھی کوئی لے گا تو باقی گئی بادشاہ شہزادے ان کے کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام آ کے لیں گے ان سے پہلے تو کوئی امید نہیں کہ سلطنت ہم سے چھوٹ جائے 36 خلفاء ان کے پے در پے گزرے اور ایک ایک خلیفہ کی عمر 50-60 سال کچھ حکومتیں کرتے رہے ان کے ذہن میں وہ گمان میں بھی نہیں تھا اور پھر جو اٹھی ہے تاتاریوں کی فوج اور فتنہ تو تاتاری ایسے تھے کہ جب انہوں نے فتح کرنے شروع کیے علاقے مارنا شروع کیا اور سرحدیں ہندوستان میں اس وقت قطب الدین ایبک کی حکومت تھی اور ایبک چاہتا تھا کہ ہندوستان بچ جائے مسلمانوں کی نئی نئی حکومت قائم ہوئی تھی التمش آئے التمش کے بعد ایبک آیا ایبک غلام تھا التمش نے جاتے ہوئے حکومت سے دے دی تو وہ اہل تھا بہرا تو تاتاریوں نے خوارزم پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور ملک جلال الدین بادشاہ تھا خوارزم کا اس نے ان تاتاریوں کو شکست دے دی اور بھگاتے ہوئے تاتاری کھڑیتے ہوئے اسے یہاں تک لے آئے اٹک دریا تک دریائے سندھ تک یہ ساری چیزیں اور خوارزم کے بادشاہ نے اس ہلاکو خان کو تاتاریوں کو وہ چنے چبوائے کہ وہ حیران تھے یہ آدمی کیا ہے آ کر ایک موقع ایسا آ گیا جب خوارزم کے بادشاہ کو ساری سلطنت چھوڑنی پڑ رہی تھی تو اس نے خط لکھا اس کو سلطان قطب الدین ایبک کو کہ تاتاری آ گئے ہیں اور کیا میں ہندوستان میں آ سکتا ہوں قطب الدین دلی میں تھا ایبک کی قبر ابھی تک ہے بادشاہی مسجد لاہور میں ہم ایک مرتبہ گئے تو آثار قدیمہ والے تھے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ اس قبر کو کبھی کھولا گیا تو انہوں نے کہا کئی سال پہلے 30-40 سال پہلے یہ قبر بیٹھ گئی تھی تو ہم نے اس کی مرمت کی تھی تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا دکھائی دیا تو انہوں نے کہا سلطان قطب الدین ایبک کی لاش اب تک ویسے ہی ہے جسے رکھی ہوگی کسی نے کسی زمانے کہنے لگے صرف کفن تھا وہ تار تار ہو گیا ہے باقی آدمی ویسے کا ویسے ہی تھا ظاہر ہے کہ اسے اسی طرح رکھنا تھا یعنی کوئی تشہیر اس کی کرنی نہیں تھی آثار قدیمہ کے لوگ تھے جنہوں نے ہمیں بتایا تو سلطان قطب الدین ایبک اب اگر نہ کر دیتا تو ممکن ہے خوارزمیوں کو حکومت مل جاتی سمرقند اور بخارا سے فوج لے کے ہندوستان پہ دوڑ لیتے اور اگر ہاں کر دیتا تو پیچھے تاتاری تھے تاتاری کہتے کہ اچھا تم نے ہمارے دشمن کو بنا دیا لہذا تم بھی مارے جانے کے قابل ہو تو بڑا خوبصورت خط ایبک نے لکھوایا اس نے کہا حضور سمندر بہت بڑا ہے اور ہندوستان چھوٹی سی کشتی ہے اور مجھے افسوس ہے کہ کشتی مزید بوجھ کی متحمل نہیں ہو سکتی اس میں مزید بوجھ ڈالا نہیں جا سکتا تو خوارزم سمجھ گیا ملک خوارزم اور وہ پھر جب نکلا ہے دریائے سندھ میں اس نے گھوڑا ڈال دیا اور تاتاریوں میں یہ ہلاکو وغیرہ وہاں پہنچ گئے اس نے اس موقع پہ ایک تاریخی جملہ کہا وہ دیکھتا رہا خوارزم کے بادشاہ کو تو آرام سے پار اتر گیا دریائے سندھ کا پورا پارٹ ادا اس کو کراس کر کے تو اس نے کہا ماں نے ایسا بچہ جنم بھی نہیں دیا اور جنم بھی نہیں دے گی اتنا بہادر آدمی میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ یوں اطمینان سے گھوڑے پر بیٹھ کے اسے رکوا دی تیر اندازی اور اس نے کہا بہادر آدمی ہے ذرا دیکھوں تو کب ڈوبتا ہے نہیں بالکل نہیں ڈوبا آگے چلا گیا اب تاتاری تھے تاتاریوں نے وہ قتل و غارت گری کی ہے کہ انسانی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کر دی اور تاتاری اتنے مست تھے کہ جب یہ بغداد اور موصل اور عراق پہنچے تو وہاں کے عرب لکھتے ہیں مورخین کہ ہم مسلمان ان کے گھوڑوں کے سامنے جو اور جوار اور باجرہ اور یہ چیزیں ڈالتے تھے تو ان کے گھوڑے تاتاریوں کے اتنے طاقتور تھے کہ وہ جو کو منہ نہیں لگاتے تھے آ کر پتا چلا کہ جناب یہ تو پھل کھاتے ہیں کہ پھلدار درخت جو ہیں ان کی ٹہنیاں کاٹ کے ڈالو تو وہ کھاتے ہیں اور اتنا خون تھا ان میں کہ تاتاری کاٹتے تھے کسی کو اس کا خون پی جاتے تھے اور سورج کو سجدہ کرتے تھے مسلمان کافر سب ملے ہوئے تھے پھر جب یہ دمشق پہنچے ہیں تو ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جمعے کی نماز پڑھا کر نکلے اور ابن قیم کہتے ہیں کہ تاتاریوں کی فوج ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی اور شراب پی رہے تھے اس قصے میں بڑے سبق ہے جو انسان کو سیکھنا چاہیے تو ابن قیم کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ جب باپ سے گزرے تو ہم ڈر گئے ہم نے کہا شیخ تو کوئی گناہ غلط کام ایسا ہے نہیں جس پہ تنقید نہ کرتے اب یہ ضرور ان تاتاریوں کو کہیں گے کہ شراب نہ پیو उन्हें पता ही नहीं कि ये आदमी कितना बड़ा है और मुमलिकत है उसके मार देंगे तो फिर क्या होगा अगर हम लड़ेंगे तो शहर में फसाद फैल जाएगा पूरे शहर के साथ आदमियों का कब्जा होगा क्या तो कहते हैं शेख ने देखा और खामोशी से गुजर गए हमने जाके घर अर्ज किया कि हजरत आप तो हमेशा गलत कामों पे लोगों को टोकते हैं आज आपने कुछ नहीं ने कहा तो उन्होंने कहा मैंने इसलिए नहीं कहा कि ये छोटा शर है अगर मैंने रोक देता और ये गुस्से में फौजी उठ खड़े होते और शहर में जाके मुसलमान औरतों को कुछ करते या मुसलमान मर्दों को मार देते तो वो बड़ा गुनाह जो होता अल्लाह मुझसे पूछता कि छोटे गुनाह पे क्यों नहीं राजी हो गए और लोगों को बड़े गुनाह की तरफ धकेलते ये कभी कभी होता है कि छोटा शर बर्दाश्त करना पड़ता है आदमी अगर छोटा शर बर्दाश्त न करे तो उससे बड़ा शर पैदा हो जाएगा बच्चा कभी देर से आता है बाप मसलहतन चुप हो जाता है कि अब क्या करें उम्र ऐसी है वक्त ऐसा है उसे पता है कि अगर मैं बोलूंगा तो उसके बाद घर में इससे ज्यादा कितना बड़ा फैल जाएगा इसलिए चुप रहो बेहतर हदीस में भी आ रहा है एक सहाबी रजी अल्लाह ने वफात से पहले उन्होंने वसीयत की उन्होंने अपने बेटों को 10 चीजें लिखवाई उनमें से एक चीज उन्होंने की उन्होंने कहा जिस शख्स की तबीयत में शर हो मेरे बच्चों उसके छोटे शर पे राजी रहना अगर उसे छोटे शर पे टोकोगे तो कल को इससे बढ़कर शर वो तुम्हारे सामने ले आएगा इससे बड़ा शर फिर भुगतना पड़ेगा छोटे शर पे खामोश हो जाओ ताकि बड़े शर से बच सको अब तक आदमियों ने मुसलमानों को मारा खोपड़ियों के मीनार बन गए पूरा आलम इस्लाम हिला दिया और जिस वक्त खिलाफत उन्होंने खत्म कर दी और खलीफत मुस्लिमीन को उन्होंने मारना चाहा तो अब ये तातारी डरते थे इनके जहन में कुछ भी था लेकिन खिलाफत की बड़ी असमत थी और इनका अगर खलीफत मुस्लिमीन को मारा गया तो कहीं ऐसे ना हो कि आसमान से अजाब आ जाए कोई बढ़ता नहीं था आगे तूसी जिसने बहुत बड़ा ये हंगामा बर्पा किया बड़ा पढ़ा लिखा बड़ा गजब का पढ़ा लिखा था उसने ये हंगामा बर्पा किया और उसकी वजह ये हो गई उसी की वजह से मुसलमानों ने कैद कर दिया था उसने कैद खाने से तादादों को लिखा कि आओ और बगदाद पे हमला करो वहां हल्कमी जो बादशाह वजीर आजम का सेक्रेटरी है वो भी मैं मेरा दोस्त भाई है हमारा और उसका मतलब फिकाए जाफरिया का है तो तुम जब आओगे तो हम अपनी सल्तनत के राज तुम्हें दे देंगे हम तुम्हें बताएंगे कौन कौन से रास्ते से आना है किधर किधर से आना है मुसलमानों की क्या कमजोरियां अल्कमी और तूसी ने ये सारी दास्तान गढ़ ली अल्लामा इकबाल इसीलिए कहते हैं ना कि मैं अपने पीरो मुर्शद मौला रूम रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में गया तो मेरे पीरो मुर्शद ने रूहानी सफर अल्लामा इकबाल का इकबाल कहते हैं कि फिर मेरे पीरो मुर्शद फलां जगह मुझे ले गए चांद में ले गए फलां जगह ले गए फलां जगह ले गए तो एक जगह जो पहुंचे जहन्नम जब मेरे पीरो मुर्शद ने मुझे दिखाई तो जहन्नम कांप रही थी हम हैरान हुए कि जहन्नम को क्या हो गया अल्लाह ने जिन्हें अजाब देना होता है सजा देनी होती है जहन्नम में फेंक जहन्नम कर दिया तुझे क्या हो गया उसने कहा दो आदमी मुझमें ऐसे आ गए हैं कि खुद मुझे अजाब हो रहा तो मैंने जहन्नम से पूछा कौन आ गया उसने कहा मीर जाफर और मीर सादिक एक बंगाल से और एक दक्कन से उसने कहा तो इकबाल कहते हैं मैंने जहन्नम से कहा कि तू दो गद्दारों की वजह से परेशान है हिंदुस्तान ऐसे हजारों गद्दारों से भरा पड़ा है कौम के जो गद्दार होते हैं इकबाल ने बताया जहन्नम उनकी वजह से अजाब में आ जाती है ये इतने बदबख्त होते हैं ये कि इनका एक एक हुक्म एक एक बात हजारों नहीं लाखों करोड़ों आदमियों की तकदीर के फैसले गोया के कर देते हैं तो वो दो थे तूसी और अल्कमी अब वो खलीफा को मारने के लिए कोई तैयार नहीं था तो उसने कहा आदमियों ने पूछा कि अब क्या करें खलीफा को कैसे कत्ल करना इसका चना कत्ल करो तुम्हारा ख्याल है खून गिरेगा तो खुदा अजाब दे देगा तुम कमाल करते हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का खून इन जालिमों ने करबला में गिराया और खुदा ने अजाब नहीं दिया खलीफा मुस्लिमीन पे क्या होगा चाहिए इस तरह करो कालीन में लपेटो बड़ा खूबसूरत कालीन खलीफा को उसमें लपेट दिया गया उसका आप छुट्टे मारो इस कालीन को अंदर ही मर जाएगा ये खलीफा मुस्लिमीन के साथ इन्होंने किया और इसका आलमी सतह पे मुसलमानों पे असर पड़ा फिर दुनिया की बेरगबती मालो अम्बाल से दिल का उठ जाना हर तरफ कत्ल हर तरफ कैद हर तरफ खून इंसानी खोपड़ियों के मीनार देख के लोगों का दिल सर्द पड़ गया पूरी उम्मत में उस वक्त तब्दीली आई कि लोग जिस नशे और गफलत में पहुंच चुके थे फिर जाग गए और फिर उठ खड़े हुए और बड़ा ही एहसान है उन औरतों का جن عورتوں میں سے شاید آج کسی کا ایک کا بھی نام پتا نہیں ہے, ان تاتاریوں نے جو بڑے بڑے مظالم کیے مردوں کو مار دیا, تو ظاہر ہے معاشرے میں عورتوں کی کثرت ہوگی, ان تاتاری عورتوں کو انہوں نے اپنے گھروں میں ڈال دیا. اتنا بڑا انقلاب آیا ہے کہ 70-80 سال کے بعد یہ تاتاری خود مسلمان ہو گئے, اور مسلمان ہو گئے پھر انہوں نے خلافت قائم کر, اور پھر جو خلافت قائم کی یہ ترکوں کی خلافت تھی بنو عثمان کی, اور عثمانیوں کی خلافت پھر 400 سال سے زیادہ چلتی رہی, یہاں تک کہ 1923-24 میں آ گئے تاتر کمال پاشا نے اس خلافت کو توڑا ہے. یہ اصل میں تاتاری پٹھان تھے جنہوں نے اس خلافت کو قائم کیا تھا. یہ خاموش انقلاب جو آیا ہے وہ 2-3 وجہ سے آیا, اس میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ تاتاری ایک جگہ جا رہے تھے, ہر اس کا پوتا چنگیز خان کا ہر جگہ اس کا حکم چلتا تھا, تو جا رہا تھا پتہ نہیں نشے میں تھا مست تھا, تو اس نے ایک مسلمان صوفی کو آتے ہوئے دیکھا اور ادھر کے ہنسنے لگا گھوڑے سے, کہنے لگا صوفی تو اچھا ہے یا کتا اچھا ہے؟ بات کبھی کبھی دل میں بیٹھ جاتی ہے. اس کا بادشاہ سلامت جمال الدین صوفی کا نام تھا. اس کا بادشاہ سلامت اگر اللہ تعالی حساب نہ لے اور موت ایمان پہ آ جائے تو میں اچھا ہوں, پر نہیں تو یہ کتا اچھا ہے, اللہ اس سے پوچھے گا تو نہیں. یہ بات بادشاہ کے دل کو لگ گئی, اس نے کہا مجھ سے آ کے ملنا. وہ ایک دن آ کے ملا, پھر اس نے اسلام کا پوچھا, پھر صوفی نے اسے سمجھایا سب چیزیں, وہ مسلمان ہو گئی اور کہنے لگا اگر میں اب اسلام کا اعلان کرتا ہوں تو میری سلطنت ہاتھ سے جاتی ہے, میں اپنے پوتے کو تیار کر کے جاؤں گا, میرے پوتے کے پاس آنا اور یہ تحریر اسے دکھا دینا. صوفی کا بھی انتقال ہو گیا, صوفی کا پھر کوئی پوتا اس کے پاس گیا اور پھر اس نے اسلام قبول کر لیا. لیکن جو 2-3 پشتیں گزر چکی تھیں, عام عوام میں جو انقلاب برپا ہوا وہ جتنی لڑکیاں انہوں نے ڈال لی تھی, بچے تو ان سے حرام کے ہی پیدا ہوئے لیکن وہ لڑکیاں اتنی اپنے مذہب کے بارے میں پکی تھی پختہ تھی کہ جب اولادیں آگے ہوئی نا تو انہوں نے کہا بچوں تمہارا باپ ظالم تھا اور تم مسلمان, ان کا تم مسلمان ہو, تمہارا دین اسلام ہے, مذہب ہے, یوں نماز پڑھو, یہ کرو یہ کرو. تو نتیجہ یہ نکلا کہ تاتاریوں کی اولاد مسلمان ہوگی. علامہ اقبال نے جو کہا نا, ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے, مل گئے کعبے کو نگہبان سنم خانے سے. یہ ان لڑکیوں کی محنت ہے, عزتیں لٹ گئیں لیکن انہوں نے طے کر لیا تھا کہ جینا ہے, مسلمانوں کی حکومتوں کو واپس دلانا ہے. ان عورتوں نے یہ کردار ادا کیا, کوئی نہیں جانتا وہ کون تھی, اتنی تعداد میں تھی, لیکن پوری نسل اس طرف کو پلٹی ہے. یہ موقع تھا جب عالم اسلام میں ایک طرف فلسفے کے بہت بڑے داعی تھے, اور فلسفے کے داعی تھے امام رازی رحمت اللہ علیہ, رازی عقل کے ذریعے اسلام کو ثابت کرنا ان چیزوں کو, اور دوسری طرف عام تباہی اور بربادی نے جو دلوں میں اللہ کی یاد پیدا کر دی تھی, اور دل جو مایوس ہو گئے تھے دنیا سے, اس سے صوفیہ نے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے عشق کی دعوت دی اللہ کے. اس میں سادی تھے, محققین تھے, عہدی تھے, یہ معروم تھے مثنوی والے, ان کی شاعری نے آگ لگا دی ہر طرف, اللہ کے محبت اور عشق کی چنگاریاں اٹھتیں, خانقاہیں بنی, مشائخ پھیلے, اور مسلمانوں میں آہستہ آہستہ عقل اور عشق دو متوازی چیزیں چل پڑی. ایک طرف یہ دعوت تھی کہ عقل کے ذریعے اللہ تک پہنچو, ایک طرف یہ دعوت تھی کہ عشق کے ذریعے اللہ تک پہنچو. اب عقل والے عشق کی کاٹ میں, عشق والے عقل کی کاٹ میں, لیکن آخر خدا کی محبت اور یہ چیزیں غالب آئیں اور مسلمانوں میں انقلاب. لیکن ہمارا زمانہ اس سے بدتر ہو گیا ہے, اب عشق کا کوئی عقل کے مقابلے میں عشق نہیں, اب عقل ہی عقل ہے. تمام وہ عقلی علوم جن سے جاب دی اور تمام وہ عقلی علوم جن سے پیسہ آدمی کما سکتا ہے, کمپیوٹر ہے, انجینئرنگ ہے, ڈاکٹری ہے, فلاں ہے, اب یہ ہر طرف یہ علوم غالب ہیں, اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس کے مقابلے میں یقین کی دعوت دے, اللہ کی محبت کی دعوت دے, لوگوں کو بتائے کہ خدا کے ساتھ تعلق کیسے پیدا ہوتا ہے. پہلے ان عقل کا مقابلہ عشق نے کیا تھا, اب عقل ہی عقل ہے دنیا میں ہر طرف. اسی لیے معجزات کا انکار, وحی کا انکار, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے رسالت کا عقیدے کے اعتبار سے نہیں تو عمل کے اعتبار سے انکار. اسی لیے قبر کے حقائق پر ایمان ہے. اگر ایمان آخرت پہ ہو اور قبر پہ ہو تو لوگ وہ کرتوس کریں جو آج معاشرے میں ہو رہے ہیں, اس لیے کہ آہستہ آہستہ اندر کا ایمان کھوکھلا ہو گیا ہے. کسی مسلمان سے پوچھو آخرت آنی ہے,
وہ کہے گا جی بالکل آنی ہے قبر میں عذاب ہوتا ہے ہاں جی بالکل ہوتا ہے اور اس کے عمل کو دیکھو تو وہ عمل کافروں سے بدتر ہے کافر سے پوچھو قبر آخرت وہ کہتا ہے کوئی چیز نہیں لیکن اس کا عمل پھر بھی اچھا ہے کہ مسلمان اس سے بھی کم درجے میں کئی جگہ پر چلا گیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ایمان عملی زندگی میں نہیں رہا صرف عقیدے کی حد تک محدود رہ گیا اور عقیدہ بھی جیسا ہے ایسے تو عقل اور عشق کسی زمانے میں آپس میں ٹکرا اس لیے مرحوم رحمت اللہ علیہ بار بار عقل پہ تنقید کرتے ہیں راضی بار بار عقل کی طرف لاتے ہیں لیکن ہمارے دور میں صرف عقل کا غلبہ رہ گیا ہے وہ عشق اس کے مقابلے میں نہیں رہا انشاءاللہ باقی آئندہ تو آٹھ محرم آ جائے گی ہے نا جی آٹھویں نویں آٹھ کا ہو سکتا ہے نو دس کا نہیں نو کا ٹھیک ہے آٹھ کو